أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله في مقام آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ وَالْفِتَنُ وَصُبَّتْ أَصْحَابِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسة معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین انجمن سپاہ صحابہ پشاور اور سپاہ صحابہ پارا چنار کے عزیز نوجوانوں اپنی یادداشت کے مطابق غالباً چار سال بعد میں آپ سے آپ کے شہر میں چوک یادگار میں آج اکیس مئی دفاعِ صحابہ کانفرنس سے مخاطب ہوں بہت سارے دوست بہت سارے ساتھی آپ میں ایسے ہوں گے جنہوں نے میری گزارشات اور گفتگو کو براہ راست یا ریکارڈ شدہ تقاریر کے ذریعے سنا ہوگا اور ایسے بھی بہت ہوں گے کہ جنہیں آج
میں انتظامیہ والوں سے درخواست کروں گا یہ طرح کچھ کلپ لے اسے رمو نہ کر دے یہ آواز آ رہی ہے اس طرف سے اسے روک دیں
کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں آج پہلی مرتبہ میرے خیالات کو سننے کا اتفاق ہو رہا ہوگا خطیب کا اپنا اپنا انداز خطاب اور انداز گفتگو ہوتا ہے آپ حضرات کو میرے موقف کو سمجھنے کے لیے اور میرے انداز بیان کو سمجھنے کے لیے کچھ دیر انتظار میں رہنا پڑے گا میں اپنے انداز کے مطابق گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ یادگار چوک میں یادگار گفتگو کروں گا
نعرہ تکبیر
حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ کیا کسی بھی مقام پر یا کبھی یا کسی وقت شیعہ اور سنی اتحاد ممکن ہے یا نہیں؟ یہ بھی عرض کرنا ہے کہ شیعہ سنی اختلاف فرقہ وارانہ اختلاف ہے یا کفر و اسلام کا اختلاف ہے؟ اور یہ بھی واضح کرنا ہے کہ ہم شیعیت کے لیے کتنی اور کب تک نرمی اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مجھے ملک کے مختلف حصوں میں اس عنوان سے بدنام کیا جاتا ہے کہ میں فرقہ واریت پھیلاتا ہوں. میں آج اس تاریخ ساز اجتماع میں اپنا موقف واضح دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دوں گا, اور آپ پر فیصلہ بھی اس صورت میں چھوڑوں گا کہ آپ اپنی قبر اور آخرت سامنے رکھ کے میری گفتگو کو سننے کے بعد فیصلہ دیں کہ میں فرقہ وارانہ گفتگو کرتا ہوں یا خالصتاً اسلامی گفتگو کرتا ہوں. یہ چند گوشے میری آج کی گفتگو میں نمایاں ہوں گے, اور ساتھ کانفرنس کا عنوان دفاع صحابہ ہے. مجھے یہ بتلانا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان آج کن لفظوں میں کتنی گالی دی جا رہی اور کتنا وسیع پیمانے پر لٹریچر اصحاب رسول کے خلاف تقسیم کیا جا رہا ہے. جہاں تک ان مقتدر شخصیات کے خلاف چھپنے والا لٹریچر ہے وہ بڑا وسیع پیمانے پر, میں نمونے کے طور پر چند ایک کتب آپ حضرات کی یقین دہانی کے لیے ساتھ لایا ہوں. ورنہ اگر آپ لوگ اس جستجو میں لگ جائیں تو ہر دن ہر ہفتے ایک نئی کتاب مارکیٹ میں آتی ہے جس میں قرآن کے خلاف لکھا ہوتا ہے, پیغمبر اسلام کے خلاف تحریر ہوتا ہے, امہات المؤمنین کے خلاف لکھا جاتا ہے, اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کو گالی دی جاتی ہے, اسلام کے بنیادی اصولوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگرچہ میری عام طور پر لٹریچر کو ساتھ لے کر چلنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے طور پر یہ احساس کیا کہ میں آپ کو نمونتاً چند چیزیں دکھاؤں تاکہ آپ کو تسلی ہو اور آپ ان لینوں پر چل کر آنے والے حالات کو سوچیں اور کوئی واضح لائحہ عمل یا واضح پروگرام آپ تجویز کریں. سامعین گرامی قدر، شیعت نہ عام فرقہ نہ عام جماعت اور نہ ہی اسلامی فرقہ ہے. میں بڑے ٹھوس لفظوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے پر اعتماد لہجے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شیعہ نہ اسلامی فرقہ ہے، نہ اسلامی جماعت ہے، اور نہ ہی یہ عام گروہ کہ جسے نظر انداز کر دیا جائے. ہاں، کچھ حضرات جنہیں اس فرقہ کو پڑھنے اور معلوم کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، وہ بہت سارے مغالطوں میں مبتلا ہے، اور جنہیں اس فرقے کے نظریات کے مطالعے کا موقع ملا ہے ان کی وہی سوچ ہے، وہی فکر ہے، وہی موقف ہے جو میرا ہے. اور میں آپ کو بھی اس بات کی دعوت دوں کہ آپ میری زبان پہ یقین نہ کریں، آپ اپنے طور پر مطالعہ کریں، آپ اپنے طور پر تحقیق کریں، آپ اپنے طور پر جستجو کریں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اسی نتیجہ پر پہنچ جائیں گے جس نتیجے پہ میں پہنچا یا جس نتیجے پر سپاہ صحابہ پہنچی. آج کے جلسے کے لیے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا کہ یہ فرقہ وارانہ جلسہ، جبکہ میں اسی حقیقت سے آج پردہ ہٹانا چاہتا ہوں کہ یہ فرقہ وارانہ جلسہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خالصتاً کفریہ نظریات کا رد کیا جائے گا اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایمانیات کو بیان کیا جائے گا. اور میں ایک بار پھر جرات کے ساتھ یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ ہمارے موقف پر دیانتداری کے ساتھ رائے زنی کر دیکھیں اور پھر بات کریں کہ ہمارا موقف صحیح ہے یا غلط ہے. اور صرف آپ کو دعوت فکر نہیں، بلکہ میں پوری شیعہ قوم کو، چاہے وہ پاکستان میں چاہے ایران میں چاہے عراق غیر میں کہیں ہو، میں انہیں بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ میں شیعہ فرقہ کو مسلم فرقہ کی حیثیت سے نہیں مانتا ہوں. اگر انہیں میرے اس موقف سے اختلاف ہے تو وہ بجائے کوئی اور شور و خوغہ کرنے کے وہ مجھے پاکستان کی عدالت عالیہ، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ، اس میں رٹ کر کے ملزم کی حیثیت سے طلب کرے، عنوان بحث یہ ہوگا کہ شیعہ مسلم ہے یا غیر مسلم. اگر میں انہیں غیر مسلم ثابت نہ کر سکوں تو اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری اور کائنات کی جان ہے، میں عدالت عالیہ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے گولی مارنے کا آرڈر کر دیا جائے. اور میں یہ بات آج پہلی مرتبہ نہیں کر رہا، مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے اور یہی لفظ کہتے ہوئے 15 برس گزر گئے، تھوڑا عرصہ نہیں، بیسوں سینکڑوں ٹیسٹیں میری اس گفتگو پر مشتمل ملک اور بیرون ملک میں موجود ہیں، لیکن آج تک کسی شیعہ میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ مجھے اس طرح عدالتی چیلنج کرے. بلکہ میں آج یہ بات بھی جرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا جہان کا کوئی بھی شیعہ ہو، وہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، مجھے اس عنوان پر عدالتی چیلنج نہیں کر سکتا. وہ اتحاد بین المسلمین کے عنوان سے بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، وہ فرقہ واریت کے عنوان سے ہمارے خلاف نفرت پھیلائے گا، وہ بین الاقوامی سیاست کے عنوان سے ہمارے خلاف زہر ابھرے گا. لیکن میں جس بات پہ دعوت دے رہا ہوں اس بات پہ کیوں نہیں آ جاتے، بلکہ آج میں ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور جرات کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہوں کہ آج تو جمہوری حکومت قائم ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہ صحیح، تم قومی اسمبلی میں شیعہ سنی مسئلہ زیر بحث لاؤ جس طرح قادیانی مسئلہ زیر بحث لایا گیا تھا. اگر قومی اسمبلی کو ہم واضح دلائل کے ساتھ تمہارے کفر سے مطلع کر کے قائل نہ کر سکیں تو رب محمد کی قسم ہم اپنی موت لکھ دیں گے. لیکن یہ بھول جاؤ اور یقیناً بھول جاؤ تم بھی اور حکومت بھی کہ تم ہمارے معقول دلیل اور ہمارے وزنی دلیل کر فرقہ وارانہ لفظ بول کر ختم کر دو گے، یا ہم تمہاری تردید اس لیے چھوڑ دیں گے کہ اخبار ہمارا بیان نہیں لگاتا، یا لوگ ہمیں فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں ملوث کہہ کے تانا دیتی، اس لیے تمہارے کفریات کو بیان کرنا چھوڑ دیا جائے گا. بھول جاؤ تمہارے کفر اقرار دجل شیطنت کو چوکوں چوراہوں گلیوں کوچوں بازاروں میں عام کرنا میں ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. ہم تمہارے ساتھ ہیں. بندے اتنی چلنی چاہیے، اتحاد بین المسلمین کے دائیوں کی بات بھی سنی جائے، ہماری بات بھی سنی جائے. فیصلہ عدالت اسی وقت صحیح دے سکتی ہے جب فریقین کا موقف سنا جائے، یک طرفہ دلائل سننے کے بعد فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے. آغاز ہی میں کہنا چاہتا ہوں، اتحاد بین المسلمین کا نعرہ بڑی تیزی کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں مسلم ہیں، لہذا اتحاد کر لیا جائے. میں تحدی اور چیلنج کے ساتھ پوری دنیا شیعت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے نئے اور پرانے تمام مذہبی لٹریچر سے یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تمہارے مذہب میں ابو بکر مومن تھا، عمر مومن تھے، عثمان مومن تھے، معاویہ مومن تھے، عائشہ مومن تھی، عفصہ مومن تھی. اگر تمہارے مذہبی لٹریچر نے ان کو مومن مان لیے تو پھر ہمارے ساتھ اتحاد بین المسلمین کی بات کرو. اگر تم اصحاب رسول اصحاب پیغمبر اصحاب رسول
مسلم اور مومن مان کر اتحاد بین المومنین کی دعوت کس بنیاد سے دی ہے؟ اگر ابو بکر مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مومن نہیں، اگر عمر مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے، اگر عثمان مومن نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے، اگر ایسا تجربہ مومنا نہیں پھر کوئی بھی سنی مسلمان نہیں ہے۔ بات دو تو کرو، تم صحابہ کو کافر کہو تم پھر بھی مسلم ہو، میں تمہیں کافر کہوں تو تقریب کار کیسے بن گیا؟ کچھ مجھے بھی کہنے دیں، میرا وقت نعروں ہی میں نہ لگ جائے، میرے موقف کو بڑے غور و خوض کے ساتھ سماعت کیا جائے، جانداری کے ساتھ غور کیا جائے۔ میں ایک لفظ کہا ہے کہ اگر اصحاب رسول مومن نہیں تو سنی مومن کیسے؟ جن کے ساتھ اتحاد بین المسلمین یا اتحاد بین المومنین کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بلکہ ایک بات پشاور کے دوستوں آپ کے یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کا لفظ استعمال کرتا ہے سیاح، اتحاد بین المومنین کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ جس نے سیت کا مطالعہ نہیں کیا ہے وہ اس کی شیطنت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اتحاد بین المومنین کا لفظ نہیں ہوگا، اتحاد بین المسلمین کے لفظ لائے گا۔ کیوں؟ شیعہ کی لغت یہ ہے کہ مسلم منافق کو کہتے ہیں اور مومن وہ ہوتا ہے جو صحیح معنی میں جنت میں جانے والا ہو۔ اس کی لغت میں مسلمان مومن کو کہتے ہی نہیں ہیں، اس کی نظر میں مسلمان منافق کو کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جلسوں کا اعلان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں حضرات مومنین تم اعلان کرتے ہو آل اسلام، وہ اعلان کرتے حضرات مومنین، وہ روزے کا اعلان کرتے ہیں تب مومنین، وہ عام جلسے کا اعلان کرتے ہیں تب مومنین، وہ مجلس کا اعلان کرتے ہیں تب حضرات مومنین۔ کبھی انہوں نے حضرات مسلمین نہیں کہا ہے، کبھی آل اسلام نہیں کہا ہے۔ وجہ بنیادی یہ ہے ان کے ہاں مسلمان منافق کو کہا جاتا ہے، ان کے ہاں جس کو وہ سچا مانتے اسے مومن کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ یہ ان کی لغت ہے، یہ ان کی اصطلاح ہے۔ آپ ان کے مذہبی لٹریچر کا جائزہ نہیں، انہیں پڑھیے، آپ کو وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیں گے جی ہم تو تمہیں مسلمان مانتے ہیں۔ آپ کہیں مسلمان نہیں مومن لکھو، مسلمان تو تم منافق کو کہتے ہو۔ جو کسی کی لغت بن جائے، انہیں یہ اصطلاح تجویز کر رکھی۔ خیر میں اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، بات صاف کرنا چاہتا ہوں ابتدا ہی سے۔ کچھ ساتھی کہتے تھے کہ آغاز ہی میں اگر بات نہ اٹھائی گئی تو کچھ لوگ چلے جاتے ہیں۔ کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہ جی گرم گرم بات سننے کے عادی ہیں، جبکہ میں شروع میں نرم بات کرنے کا عادی ہوں اور آخر میں گرم بات کرنے کا عادی ہوں، اور گرم بھی ٹھیک ٹھاک، تلوار سے زیادہ تیز نرمی برمی کوئی نہیں، بالکل نہ آپ کے ہاں نرمی کرنی، لیکن بلا دلیل گفتگو نہیں، دلیل کے ساتھ۔ اور کہوں گا اگر آپ جلسے کے اختتام تک بیٹھے رہے تو میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں قائل کر کے اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر کسی بھی شخص میں جرت نہیں رہے گی جو آج کے جلسے میں شریک ہے کہ وہ کہے کہ شیعہ بھی مسلمان ہے، نہیں رہے گی جرت، مجھے امید ہے۔ ہاں اس کے اپنے ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر اس کے دل میں رتی بھر ایمان ہوگا تو وہ قائل ہوئے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا، نہیں جائے گا انشاءاللہ، نہیں جائے گا۔ نماز عبادت ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ جو فرقہ نماز میں بھی گالی دینے کا قائل ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے نماز عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ جو طبقہ، جو گروہ، جو فرقہ نماز میں بھی گالی دینا ثواب سمجھتا اور ضروری سمجھتا ہو وہ مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور گالی بھی اپنی باعث کو نہیں، یا گالی فضل الرحمان کو نہیں، یا گالی کسی عام مولوی کو نہیں، گالی بھی صدیق کو، گالی بھی عمر کو، گالی بھی عثمان کو، گالی بھی معاویہ کو، گالی بھی عائشہ کو، گالی بھی اسکر کو، ان مقتدر شخصیات کو گالی دینا جو نماز میں ضروری سمجھتا ہو، تم بتلاؤ کہ وہ مسلم ہوگا یا کافر ہوگا؟ میں آپ کو لین پر لانے کے لیے آغاز ہی میں بتلانا چاہتا ہوں، علماء ہوں تب بھی، عوام الناس ہوں تب بھی، وکلاء ہوں تب بھی، طلبا ہوں تب بھی، گریجویٹ ہوں یا غیر گریجویٹ، ان پڑھ ہوں یا پڑھے لکھے، سب کو کہنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً ایرانی انقلاب کے مداحوں کو، ایرانی انقلاب کی رت لگانے والوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ منافقت مت کرو، کھل کے بات کرو. یہ کتاب عین الحیات ایران سے چھپی ہے، پاکستان میں آئی ضرور ہے لیکن چھپی ایران میں ہے، خمینی کے دور اقتدار میں چھپی ہے اور تہران میں چھپی ہے جو ایران کا دارالخلافہ ہے. کتاب کا نام عین الحیات ہے، مصنف اس کا باقر مجسی ہے، جس باقر مجسی کی کتابوں کو پڑھنے کی دعوت خمینی نے اپنی کتاب حکومت اسلامیہ میں دی ہے. باقر مجسی اپنی اس کتاب عین الحیات کے صفحہ 599 پر تحریر کرتا ہے. میں وہی الفاظ آپ کے سامنے لا کر آپ کی مذہبی خارت کو پوری طرح سے جھوڑنا چاہتا ہوں. جس کا دل چاہے سٹیج پہ آ کے کتاب دیکھ لے، تحدی چیلنج جرات کے ساتھ بات کر رہا ہوں، چھپ کے نہیں چوک پہ بات کر رہا ہوں، اور دعوت دیتا ہوں عدالتی چیلنج کر دیا جائے، جلسے میں چیلنج کر دیا جائے، کسی اور جگہ چیلنج کر دیا جائے، حوالہ نہ ہو، کتاب ایرانی میں نہ چھپی ہو، ڈاکٹر مجسی کے نہ ہو، مجسی شیعہ نہ ہو، خمینی نے اس کی تعریف نہ کی ہو، تمہارا جوتا میرا سر. اور اگر حقیقت ہے پھر تمہیں اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہوگا. آئیے عین الحیات باقر مجسی صفحہ 599 لکھا یہ ہے، بسند معتبر منقول است، کہتے ہیں معتبر سند کے ساتھ یہ بات ہم تک آئی ہے. معتبر سند ضعیف نہیں، کمزور سند نہیں، بسند معتبر منقول است، مضبوط روایت کہتا ہے ہم تک پہنچی ہے. کیا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اب جائے نماز خود پر نوی ساختن، کہ امام جعفر صادق اپنی نماز کی جگہ سے یعنی مسلح سے نہیں اٹھتے تھے، تا چہار ملول و چہار ملونا را لانت نمی کردن، جب تک کہ وہ چار ملونوں پر اور چار ملونا عورتوں پر لانت نہ کر لیتے اپنے نماز کے مسلح سے نہیں اٹھتے تھے. پس باید بعد از ہر نماز بگویا، کہتے کہ ہر نماز کے بعد امام کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ سنیو خمینی کے گنگانے والے ملاؤ، بے ضمیر قوم کے بے ضمیر لیڈروں، قومی غداروں، اسلام دشمنوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری گفتگو کو سنو. سپاہی صحابہ کے جیالو، تم بھی کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو. آگے لکھے بغولت امام جعفر کہا کرتے تھے، اللهم لعن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ، اللہ لعنت کر، اللہ لعنت کر ابو بکر پر، لعنت کر عمر پر، لعنت کر عثمان پر، لعنت کر معاویہ پر. آگے یہ خبیث وقت ہے، کہتا کہ امام جعفر کہا کرتے تھے، اللهم لعن ایسا حتا و ہندا و ام الحکم. میری تقریر کا جواب، میری گفتگو کا جواب فرقہ واریت کا عام عام لفظ استعمال کر کے مت دیا جائے، دلائل سے دیا جائے. یہ صاف جانا لفظ ہے،
جو رکھ دیا گیا ہے. اگر یہ فرقہ ہے تو پھر قادیانی بھی فرقہ ہے, پھر قادیانیت کے خلاف بولنا بھی فرقہ واریت ہوگا, اگر اس کے خلاف بولنا فرقہ واریت ہے. قادیانیت کے کفر سے یہ کم کفر نہیں ہے. یہ فرقے کی نماز میں ابو بکر پہ لعنت کی جاتی ہو, یہ فرقے کی نماز میں عمر پہ لعنت کی جاتی ہو, یہ فرقے کی نماز میں پیغمبر کی ازواج طیبات کو لعنت کی جاتی ہو. انصاف تم پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ فرقہ مسلمانوں کا فرقہ ہے یا کافروں کا فرقہ ہے. تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا ابو بکر کا؟ تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا عمر کا؟ تمہیں شیعہ کا پیار ہے یا عثمان کا؟ تم ہمارے منہ پہ تالے کس لیے لگاتے ہو کہ ہم اس کفر کے خلاف آواز نہ اٹھائیں؟ یہ کفر چھتا رہے, لکھتا رہے, یہ کفر بھاگتا رہے گلی کوچوں میں اور ہم منہ پہ تالے لگا کے بیٹھ جائیں, سو جائیں. ہاں شیعہ واقعی مجسٹری کی قبر پہ جوتے مارے, اس پہ لعنت بھیجے, اسے کافر کہے, پھر اتحاد بین المومنین کی دعوت دے. پہلے اس گرو پہ لعنت بھیجے جس نے یہ لکھا ہے, کہ اس نے نماز کی حالت میں بھی ابو بکر عمر پہ لعنت کرائی. یہ نماز ہے یا شرارت ہے؟ ہمیں جلسے میں سخت لفظ کی اجازت نہیں دی جا رہی اور وہاں نماز میں ابو بکر عمر پہ لعنتیں بھیجی جا رہی, اور پھر اسلام کی دعوت کا عنوان دے کر سید پاکستان میں روز اپنی ترقی جاتی, یہ کیسے برداشت کر لیا جائے گا؟ یہ شخص نے سیاہ لٹریچر نہیں پڑھا ہے, وہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ حقائق کیا ہے. اور اسی شخص نے شروع کرتے ہی ابتدا میں صفحہ 3 پر پیغمبر کی پوری جماعت کا صفایا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہت ساری روایات کہتے ہیں ہم تک پہنچی ہیں. کیا پہنچی؟ بسیار از ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم بارد چراس کہ جمیع صحابہ بعد از وفات حضرت رسول علیہ السلام مرتد شدہ. جمیع صحابہ تم آج پشاور کے سی او کو کافر نہیں کہنے دیتے ہو اور وہ پیغمبر کے تمام صحابہ کو مرتد کہہ رہا
ہے.
کہتے ہیں کہ بسیار ائمہ سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں, جمیع صحابہ بعد از وفات حضرت رسول مرتد شدہ, واسدین پر گشتن مگر شیخ سلمان ابو ذر و مقتاد کہتے ہیں نبی کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے, کافر ہو گئے, صرف 3 آدمی مسلمان بچ گئے, ایک مقداد, ایک ابو ذر, ایک سلمان. تم بتاؤ کہ جو شخص پیغمبر کے تمام صحابہ کو سوائے 3 کے مرتد کہتے, حتیٰ کہ اس بے ایمان کی قلم سے یہاں تک کفر نکل گیا کہ اس نے علی کے استثناء بھی نہیں کیے. علی بھی صحابہ میں آتے, حسن حسین بھی صحابہ میں آتے, یہ ان کا بھی صفایا کرتا چلا گیا. مقداد کو نکالا ہے, ابو ذر سلمان کو نکالا ہے, باقی کہتا ہے جنی صحابہ مرتد شدن, تمام کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے. صحابہ میں ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, طلحہ ہے, زبیر ہے, حسن ہے, حسین ہے, ان کے استثناء بھی اس خبیث نے نہیں کیا ہے.
پاکستان ہمارا ہے,
ایسے نہیں نکلیں گے.
پاکستان ہمارا ہے,
ایسے نہیں نکلیں گے, ایسے نہیں نکلیں گے. میں آپ پہ واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ لٹریچر آپ کو اسمبلی میں زیر بحث لانا پڑے گا, لانا پڑے گا. ایسے نہیں نکلیں گے, ہم کسی مقابلے میں مبتلا نہیں ہیں. یہ لٹریچر اسمبلی میں زیر بحث آئے گا, پھر ہم بزرگ سے, مشیر مشیروں سے, ایم ایل اے حضرات سے, دیگر لوگوں سے پوچھیں گے کہ اب تم فیصلہ کرو کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. جس طرح قادیانیت کو اسمبلی میں زیر بحث لایا گیا تھا, اسی طرح شیعیت پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں زیر بحث آئے گی اور لائی جائے گی, نہیں چھوڑا جائے گا. آج نہ صحیح کل سے, کل نہ صحیح پرسوں سے, ہماری زندگی میں نہ صحیح, ہماری موت کے بعد صحیح, لیکن سیت اسمبلی میں زیر بحث آئے. آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ یہ لٹریچر وہاں زیر واس آئے یا نہ آئے؟ اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم یہی لٹریچر عدالت میں زیر واس لانا چاہتے ہیں. حکومت اگر ولی خان کا ریفرنس پیش کر سکتی ہے تو سینوں کا بیچ نہیں کر سکتی جی. یہ مسلم فرقہ ہے یا غیر مسلم ہے؟ ہر سال محرم میں صدارات, ہر سال لڑائی, ہر سال قتل و غارت, سارا سال تماشا. یہ تماشا ختم کیوں نہ ہو رہا ہے؟ لاؤ ہائی کورٹ میں لا کے کھڑے کر دو, سپریم کورٹ میں لا کے کھڑے کر دو, قومی اسمبلی میں لا کے کھڑے کر دو. میں ایک لفظ اور بھی غلط دلانے کے لیے کہتا ہوں, سیو اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے, بوتل کا دودھ نہیں پیا, تو مجھے ٹیلنٹ کرو, میں تمہیں اعلانیہ کافر کہتا ہوں. اور اس بنیاد پہ کہتا ہوں جو تم نے خود تیار کی ہے. تم نے صحابہ کو نماز میں لعنت کی ہے, تم نے امہات المومنین کو نماز میں گالیاں دی ہیں, تم نے خود لکھا کہ نبی کے تمام صحابہ جلی صحابہ مرتد ہو گئے. اس بنیاد پہ میں تمہیں کافر کہہ رہا ہوں. اگر تم مومن ہو اور صحابہ کافر ہیں تو انہوں کا پٹھا ہی ہونا ہے کوئی جڑا تو مسلمان مان لے, کہ تمہیں مسلمان مانا جائے ان کو کافر مان لیا جائے. معاذ اللہ, یہ انہیں پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی اور نبی سے کلمہ پڑھا ہے, اور ان میں سے بھی پھر ان دو کو کافر مان لیا جائے جو آج بھی جنت میں رسول کے پہلو ہیں. تمہیں مسلمان ماننے کا تو مطلب یہ ہوگا کہ انہیں کافر مانا جائے. سامی نے مسلم یہ نیاز یہ کیا ہے آغاز ہی میں کہ شیعہ فرقہ کی شیطنت کو سمجھنے کے لیے آپ کو طویل مطالعہ کرنا پڑے گا. میں اپنی اس تھوڑی سی عمر میں مسلسل 20 سال سیرت کا مطالعہ کیا ہے, 20 سال ان کی ہر چھوٹی بڑی کتاب پڑھی ہے, ہر رسالہ پڑھا ہے جو میرے ہاتھ لگا, پھر ان کے نشیب و فراز ان کی تاریخ دیکھی ہے, انہیں جانچا ہے کہ بغداد کا قاتل کون ہے, ہلاکو کو دعوت کس نے دی تھی, ابن الکمی کون تھا, اس شکل میں انہیں جانچا ہے. جعفرس بنگال, صادق دکن, ننگے ملت ننگے دی ننگے وطن, یہ دونوں کون تھے, انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے, یا کون تھا جس نے ملک دو حصے کیے. ایک ان کی پوری طویل تاریخ پڑی ہے. حسین بن علی کو کس نے بلایا, خط کس نے لکھے, غداری کس نے کی, پھر حسین کی شہادت کے بعد سبابین کے نام سے جماعت کس نے بنائی, حسین کی مزار پہ جا کے خاک سر میں ڈال کے ماتم کا آغاز کس نے کیا, بلایا خود دکھ سے تعاون نہیں کیا, شہادت کے بعد حسین کی قبر پہ آ کے خاک سر میں ڈال کر تبابین کے نام سے جماعت کا قیام کیا, مختار سختی کھلا کیا گیا, فتنہ ہی فتنہ, شرارت ہی شرارت, شیطنت ہی شیطنت. یہی وجہ ہے کہ زین العابدین اس شرارت کو بھانپ گئے تھے, انہوں نے پھر شیعت کا ساتھ اپنی زندگی میں نہیں دی ہے. لیکن شیعت باس نہیں آئی ہے, ہر دور میں اس کی سرنگیزیاں برابر مسلسل جاری رہی ہیں. اور چلتے ہوئے یہ بات کہتا جاؤں کہ آج بھی جب افغانستان کے مجاہدین 15 لاکھ کی قربانی دینے کے بعد کامیابی کی منزلوں کو چھونے لگے ہیں, تو پھر مجاہدین کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی سیت ہے, سنیت نہیں ہے. کون ہے آج جو الگ سفید مانگتا ہے؟ کس کا گروہ ہے وہ جو خفیہ گوربا چوف سے ملاقاتیں کر رہا ہے؟ کون؟ 15 لاکھ کی قربانی کے بعد پھر ایرانی شیعہ چھرا گھونپ چکے ہیں تو مسلمانوں کو کامیابی نہ ہو. اور آپ بھی بڑے سادہ ہیں, پاکستان کے اخبارات بھی بڑے سادہ ہیں, بہت جلد لٹو ہو جاتے ہیں جس پہ ہو جائے, بغیر تحقیق کے کالم لکھے ہیں نوائے وقت تو جنگ نہیں. میں شستر رہ گیا کہ اتنے بین الاقوامی اخبار اور اتنی کمزور ملاقات, کمزور اطلاعات کہ خمینی نے گوربا چوف کو اسلام کی دعوت دی ہے. میں پوچھ سکتا ہوں اتنے بڑے اجتماع میں آپ تمام پڑھے لکھے طبقے سے کہ دنیا میں صرف گوربا چوف کافر ہے اور کوئی کافر نہیں, صرف ایک کافر کو دعوت دینا ہے، اس کے ساتھ رشتہ ہے، اس کے وجود سے زیادہ پیار ہے، اس کے وجود کے ساتھ زیادہ محبت ہے کہ اسی کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دنیا ہم جنت لے چلتی؟ امریکہ کے صدر کو دعوت کیوں نہیں ہے اسلام کی؟ برطانیہ کی ملکہ کو دعوت کیوں نہیں ہے اسلام کی؟ اسرائیلی سربراہ کو کیوں دعوت نہیں دی گئی اسلام کی؟ راجیو گاندھی کے نام خط کیوں نہیں لکھا گیا؟ اسے اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی گئی؟ صرف گورباچوف کے نام خمینی کا خط اسلام کی دعوت کا جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ دھول جھونکا ہے خمینی نے پوری ملت اسلامیہ کی آنکھ میں، یہ اسلام کی دعوت نہیں تھی، یہ خط تھا گورباچوف کے نام کہ عراق میں عراق کے ساتھ مقابلے میں تو حملہ کر، اور افغانستان میں ہم تیری مدد کریں گے، اور یہی راز ہے جو پاس کی ہے تکبیر نے، جو کراچی سے رسالہ نکلتا ہے، پڑھ کے دیکھ لیجیے، اور میرے پاس سٹیج پہ موجود ہے۔ یہاں پاکستان میں اس کے گن گائے جا رہے ہیں کہ اسلام کی دعوت دی، اور چلتے ہوئے معذرت کے ساتھ یہ بھی کہتا جاؤں کچھ ملا ٹائپ لوگ بھی خمینی کے گن گاتے ہیں، بھول جاؤ ہم تمہاری شکلیں پرانے لٹریچر میں دیکھ چکے ہیں۔ محدث جلیل، محدث اعظم، اپنے وقت کا عظیم سیاستدان شاہ ولی اللہ جیسے عظیم قائد کا بیٹا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تقریباً ڈیڑھ صدی پہلے صوفہ اتنا عشریہ میں لکھ چکا ہے، پڑھ لیجئے، ابھی میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا، میرا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سیت کے خلاف لکھ رہے تھے، انہیں صوفہ اتنا عشری میں لکھے کہ کئی مولوی سنیوں کے قاضی القضاۃ بن کر رہے تھے شیعہ، کئی مولوی سنیوں کے شیخ الحدیث بن کر رہے تھے شیعہ، کئی مولوی سنیوں کے مفتی بن کر رہے، ان کے مدارس میں رہے تھے شیعہ، یہ تو شاہ ولی اللہ نے پردہ چار کر دیجئے کہ آج دور میں شیعوں نے یہ چال چلی ہے کہ اپنے شیعوں کو سنی بنا کر اعلی سنت کے مساجد میں، اعلی سنت کے مدارس میں گھسے رہے۔ ہم آج اس مولوی کو توفہ اتنا عشری کی شکل میں جانچیں گے جو خمینی کا پرچار کرتا ہے، جو اس کی تعریف کرتا ہے، ہم جانچیں گے توفہ اتنا عشری کے اس معیار پر کہ تم کہیں بری تو نہیں ہو سنی، کہ جتنا کے پہلے سیا سنی بن کے قاضی القضاۃ ہمارے بنے رہے ہیں، اور مرتے وقت وسیع پہلے کے صاحب عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ ہم سیے ہیں اور ہم اتنا لٹریچر اور ایسے فتاوے اور ایسی عبادتیں سنیوں کی کتابوں میں بھر کے جا رہے ہیں کہ صدیاں لگ جائیں گی ان کو صاف کرتے ہیں۔ ہم اس تو فیصلہ عشری کی صورت میں جانچیں گے۔ اور ایک بات اور بھی کہتا جاؤں، اگر دل لگتی ہو شاہ ولی اللہ سے بڑے سیاست دان آدمی ہو، اسی آواز سے شاہ ولی اللہ سے بڑا سیاست دان آج کوئی ہے؟ میری پارٹی میں ہو یا کسی دوسری پارٹی میں ہو، نہیں ہے۔ خصوصاً جمعیت طلباء کے عزیز کارکنوں سے کہوں گا کہ تم شاہ ولی اللہ سلسوا لیے پھر کے اعلان کرتے ہو، آؤ شاہ ولی اللہ کے فتوے پہ بنیاد رکھ لیتی ہی، اگر شاہ ولی اللہ نے سیوں کو مسلمان لکھا ہو تو میں ناک کے ساتھ لکیریں کاٹ لوں گا، اور اگر شاہ ولی اللہ نے سیوں کو کافر لکھا ہو تو پھر یہی ولی اللہ فتوے، تم بھی ہمارے دست و بازو بن کے میدان میں آؤ، اٹھاؤ شاہ ولی اللہ کی کتابیں تقینات الہیہ اٹھاؤ، جس میں وہ اپنے ایک خواب نقل کرتے کہ مجھے خواب کی حالت میں رسول کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے آقا سے پوچھا کہ میں سنیوں کو کیا سمجھوں، تو فرماتے ہیں خواب ہی میں مجھے میرے پیغمبر نے اشارہ کیا کہ سنیوں کا عقیدہ امامت پڑھ، صبح ہوئی میں نے اٹھ کے سیا کا عقیدہ امامت پڑھا، آگے شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ سیا ختم نبوت کا قائل نہیں بدترین منکر ہے۔ اب تم سے پوچھتا ہوں، مولویوں سے، لیڈران سے، وکلا سے، گریجویٹ طبقے سے جن کا شاہ ولی اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کہ یہ شاہ ولی اللہ نے جھوٹ بولے اس نے جھوٹا خواب بیان کیے، نبی کو وہ سانس باندھے، یا اسے سیاہ کا مسئلہ امامت سمجھ نہیں آیا، وہ سمجھ نہیں سکے۔ شاہ ولی اللہ نے 200 سال پہلے تحریر کر دیے کہ سیاہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، اگر ختم نبوت کا منکر تمہارے یہاں مسلمان ہے اتحاد کر لو، کافر ہے تو جدا ہو جاؤ۔ میری یہ کوشش رہے گی آج کی اس تقریر میں کہ میں آپ کو مطمئن کروں، شاہ ولی اللہ عظیم سیاستدان ہیں لیکن شیعہ کے خلاف عدالت الخفا لکھی ہے، شاہ عبد العزیز محدث چلوی عظیم سیاستدان ہیں لیکن شیعہ کے خلاف تو فیصلہ عصری لکھی ہے، قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام، بانی دار العلوم دیوبند، محمد قاسم نانوتوی جنگ آزادی کے ہیرو ہیں، عظیم قائد ہیں، عظیم سپہ سالار ہیں، عظیم سیاستدان ہیں، کامل ولی ہیں اور پوری دیوبند برادری کے اہل سنت کے مقتدا شمار ہوتے ہیں، ان نے شیعہ کے خلاف حدیث الشیعہ لکھی ہے۔ اگر یہ فرقہ وارانہ گفتگو ہے تو شاہ ولی اللہ نے عدالت الخفا کو لکھی، اگر یہ فرقہ واریت ہے شاہ عبدالعزیز نے تو فیصلہ عصری کو لکھی، اگر یہ فرقہ واریت ہے قاسم نانوتوی نے حدیث الشیعہ کو لکھی، محدث جریر علامہ خلیل احمد سہارنپوری نے نیک مطرقۃ القرامہ شیعہ کے خلاف لکھی ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ قائد ہیں، وہ اکابر ہیں جو شیعت کے خلاف لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہ فرقہ واریت ہے تو ان قائد تو قلم اٹھایا، اس سے آگے نکل جائیے، مجدد الاسلامی ہے، شیخ احمد سرحدی ہے، اکبری دین الہیہ کو للکارنے والا ہے، چراغ والجار میں بند رہنے والا ہے، عظیم قائد، عظیم عالم، عظیم عظیم مجدد، عظیم لیڈر ہے، لیکن وہ بھی شیعہ کے خلاف فتوا کفر کا جاری کرتے۔ آؤ شاہ حضرت مجدد الاسلامی کا رد الردہ اٹھاؤ جس میں انہوں نے علماء ماوراء النہر کے فتوا کی تائید کی ہے، علماء ماوراء النہر نے فتوا دیا تھا کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے، شیعوں نے اس کا جواب لکھا کہ یہ فتوا غلط ہے، ہم مومن ہیں، اس کے جواب میں مجدد الاسلامی نے قلم اٹھایا اور جواب یہ دیا کہ فتوا علماء ماوراء النہر کا صحیح ہے، تم مسلمان نہیں ہو، کافر ہو، پھر اپنے قرآن کے، سنت کے، تاریخ کے عقلی نقلی دلائل دیجئے۔ آج عبد الرستہ مجدد الاسلامی کا اردو اور فارسی میں پاکستان میں موجود ہے، تم نئے سیاستدان پیدا ہوئے ہو، مجدد سیاستدان نہیں تھا، شاہ ولی اللہ نہیں تھا، شاہ عبد العزیز نہیں تھا، قاسم نانوتوی نہیں، کفریات پر خاموشی نہیں کی ہے، مجھے وہی سیاست سمجھ آتی ہے جو ولی اللہ نے پیش کی۔ ٹھنڈے دل سے میری گفتگو پہ غور کیجیے، میں لکھی ہوئے عدالت الخفا شاہ ولی اللہ نے شیعوں کے خلاف تو میں مجھے کہ میں کیوں بولتا ہوں، تو فیصلہ عصری شاہ عبدالعزیز نے نہ لکھی ہو شیعوں کے خلاف تو میں مجھے، ان کو کافر نہ کہا ہو تب بھی میں مجرم، شاہ ولی اللہ نے کافر کہا، شاہ عبدالعزیز نے فتاوا عزیزیہ نے شیعوں کو کافر کہا، مجدد الثانی رد الرسہ نے شیعوں کو کافر کہا، فتاوا عالمگیر جسے عالمگیر اورنگزیب رحمہ اللہ کے دور میں 500 سے جب علماء نے مرتب کیا، اس میں واضح موجود ہے، من انکر صحبت ابی بکر کا وہ کافر، جو شخص ابو بکر کو صحابی رسول نہیں مانتا تو وہ کافر، یہ لفظ حتمی رات کے نہیں فتح عالمگیری کی ہے، آج کے مولوی نہیں اورنگزیب عالمگیر کے دور کے ہیں، مولوی نہیں مفتی ہیں، صرف مفتی نہیں اپنے وقت کے مجدد شمار ہوتی ہیں، تقویٰ طہارت کے پہاڑ شمار ہوتی ہیں، آج کی بات نہیں ہے، بہت دور کی بات کر رہا ہوں، اٹھائیے پڑھ لیجیے، اس سے اور آگے نکل جائیے، اتنے تیمیہ کو لیجیے، انتہائی نقاد امام، انتہائی ججد عالم، انتہائی مجاہد عالم، اپنے دور میں ہر جاگر سلطان سے ٹکر لینے والا، جس کا جنازہ ہی نظر بندی کی صورت میں اٹھائے، الصائم المسلول علی شاطئ الرسول کتاب لکھی ہے، اس میں کھل کے لکھے کہ شیعہ کائنات کا بدتر انکار ہے، اتنے تیمیہ کو صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں 800 سال گزر رہے ہیں، 1-2 سال یا 4-10 سال یا 15-20 سال کی بات نہیں، صدیاں بیت گئی، ہم نے کوئی نئی بات کہی، ہم نے کوئی نیا مسئلہ پیش کیا یا آج دنیا ہم سے برستی، یہ کیا کہنا شروع کر دی؟ یہ تو وہی بات ہے جو پرانی کتب میں تحریر ہے. آؤ علماء دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی، دارالعلوم دیوبند کا چشم و چراغ، بلکہ دارالعلوم دیوبند کی رونق، قطب الاقطاب، قطب وقت، علامہ رشید احمد گنگوہی نے، فتاوی رشیدیہ میں لکھے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، آنکھیں مشکل ہو تمہیں پڑھنا نہیں آتا، زبان مشکل ہو تمہیں سمجھنا نہیں آتا، عقل مشکل ہو تمہیں حوالہ نہیں ملتا، اپنے کتب خانے سے فتاوی رشیدیہ اٹھا لاؤ. میں نکاح دیتا ہوں. سوال آئے، ایک شخص پوچھتے کہ عورت سنی تھی، نکاح شیعہ سے ہو گیا مغالطہ نے، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو شیعہ ہے، اب وہ سنی عورت کو طلاق لینا چاہیے یا بغیر طلاق سے جدا ہو جائے، نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ سوال. سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے، مرد سنی تھا، لڑکے شیعہ ہو گئے، باپ سنی تھا، اولاد شیعہ ہو گئی ہے، یہ اولاد اپنے باپ کی وارث ہے یا نہیں ہے؟ یہ عام سوال شیخ الاسلام والمسلمین قطب الاقطاب علامہ گنگوہی کے پاس آتا ہے، وہ اس کا جواب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عورت کو طلاق لینے کی ضرورت نہیں، جبکہ عورت سنی اور خانم شیعہ ہے، بغیر طلاق کے جدا ہے، یہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا. کیوں نہیں ہوا تھا؟ فرماتے ہیں شیعہ مسلمان نہیں کافر ہے، لڑکے جو شیعہ ہو گئے باپ سنی مرائے، وہ لڑکے اپنے باپ کے وارث نہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں لڑکے کافر ہو گئے، باپ مسلمان تھا، کافر اولاد مسلمان باپ کی وارث نہیں بنتی. تمہیں نہیں نظر آتا ہے تو فتاوی رشیدیہ میرے پاس لاؤ، میں نکال دیا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں آج بنیاد مضبوط کر کے چلوں گا، اور گفتگو بھی میں نے جلدی ختم نہیں کرنی جب تک میرا دل چاہے گا چلوں گا. میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میری آج کی گفتگو یادگار گفتگو رہے گی. کوئی علم نہیں زندگی کب تک ہے، نئے نئے علم کے دوبارہ آپ کے پاس آیا جا سکے گا یا نہیں، پہلے کتنی مدت بعد حاضری ہوئی ہے، لیکن یہ بات لنکے کی چوٹ کہہ جاؤں گا کہ جو شخص بھی میری تقریر کا رد کرنا چاہے وہ میرے تمام حوالہ جات کے نمبر وار توڑے پھر رد کرے. دلیل کا ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، بلا دلیل نہیں. یہ میں نے تمام وہ حوالہ جات عرض کیے جو خصوصیت کے ساتھ اہل سنت مکتب فکر کے لیے تسلیم کرنے لازمی. بدقسمتی سے ایک تقسیم اور بھی ہے، بریلوی اور دیوبندی. میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس تقسیم پہ بات کروں، نہ میں نے کبھی کی ہے، لیکن تسلی کے لیے بریلوی حضرات سے اور نوجوانوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ تم اگر یہ حوالہ جات نہ مانو، اگر کہ شاہ ولی اللہ بریلوی اور دیوبندیوں والے حدیثوں کا مشترک ہے، شاہ عبدالعزیز بریلوی دیوبندی کا مشترک ہے، مجدد الثانی بریلوی دیوبندیوں کا مشترک ہے، لیکن چلو اگر ان کی بات نہ بھی مانی جائے تو میں بریلوی نوجوانوں سے، بریلوی دوستوں سے عرض کرتا ہوں، فتاوی رضویہ اٹھاؤ، رد الرسہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا اٹھا لو، اس میں احمد رضا خان بریلوی نے جو فتویٰ لکھا ہے اس کے اردو الفاظ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیعوں کا بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، دیہاتی ہو یا شہری، دیہاتی ہو یا شہری، مرد ہو یا عورت، قطعاً یقیناً لا ریب لا شک کافر اور خارج الاسلام ہے. یہ لکھتے لکھتے آگے لکھتی کہتے ہیں کہ جو شیعوں کو کافر نہ سمجھے اس کے لیے پھر لفظ استعمال کیے، من شکا فی کفر ہی وہ آزادی فقط کافر، کہتے ہیں جو شیعوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. اٹھاؤ بتا رہا اس لیے میں نے تو نہیں لکھا، رب الرزق اٹھاؤ میں نے نہیں لکھا ہے، علماء دیوبند کی بات ہے تو اپنے اکابرین کے فتاوی جات پڑھ لیجئے، علماء بریلی کی بات ہے تو ان کے فتاوی جات پڑھ لیجئے، علماء الحدیث کی بات ہے تو الحدیث علماء کے فتاوی جات پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو شیعوں کے خلاف فتویٰ کفر ملے گا اور ضرور ملے گا. اگر فقہا کی بات کرتے ہو تو اگر لمگیری اٹھاؤ اور سوچنا سمجھنا چاہتے ہو تو در مختار اٹھاؤ، وہاں مفتی کی نیت سے پڑی ہے, اس نے لکھا ہوا ہے کہ جو شخص صدیق اکبر کی صحابیت سے انکار کرتا ہے وہ قتل مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے. آپ کہاں تک مجھے لے کے چلیں گے اور میں کہاں تک ان حوالہ رات کا انبار لگاتا چلا جاؤں گا؟ رب کعبہ کی قسم, تسلی کرنے کے بعد میں نے یہ آواز بلند کی ہے. 20 برس سیرت کا مطالعہ کیا ہے, طالب علم کے دور سے, اور صرف مطالعہ ہی نہیں کیا بلکہ تنقیدی نگاہ سے مطالعہ کیا ہے کہ پتہ چلے حقائق معلوم ہوں کہ حقیقت کیا ہے, باطل کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, سچ کیا ہے اور حقائق کیا ہے. گرامی صدر سامین, سوچ سمجھ کر میں نے یہ آواز اٹھائی ہے. مزید کہتا جاؤں, امام اہل سنت رئیس المناظرین علامہ عبد السکور لکھنوی کو آج دنیا سے گئے ہوئے بھی تقریباً نصف صدی بیت رہی ہے, نصف صدی کے قریب آج سے 70 سال پہلے عبد السکور لکھنوی نے سیوں کو ایک چیلنج دیا تھا, جو چیلنج ان کے رسالہ النجم میں موجود ہے. یہ چیلنج تھا کہ دنیا جہان کا کوئی سیا اگر اپنا ایمان قرآن پر اور ختم نبوت پر ثابت کر دے تو حضرت لکھنوی لکھتے ہیں مالک عرش کی قسم عبد الشکور سیا ہو جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عبد الشکور لکھنوی غیر معتبر عالم تھا؟ کہ عبد الشکور لکھنوی جذباتی مولوی تھا؟ کہ عبد الشکور لکھنوی فرقہ واریت پھیلاتا رہا ہے؟ کہ عبد الشکور لکھنوی متقی اور پرہیزگار عالم نہیں تھا؟ یہ تمام مکتب فکر اس کو ایمان اعلی سنت کہتے ہیں اور وہ یہ اعلان کر رہا ہے. آج 70 سال بیت گئے ہیں, ایمان اعلی سنت کے تیران کو سیا کے بڑے چھوٹے کسی نے چیلنج کو قبول نہیں کیا. میں آج عبد الشکور لکھنوی کے چیلنج کو دوہراتا ہوں کہ دنیا جہان کا کوئی سیا اپنا ایمان اس قرآن پر ختم نبوت پہ ثابت کر دے, رب کعبہ کی قسم عبد السکون لکھنوی کی اتباع میں بات کرتا ہوں کہ آخری بار سیدھا ہو جائے گا. آؤ ہمارے چیلنج کو قبول کرو. ہمیں فرقہ واریت کے تانے دے کر ہماری راہ مت روکو, یہ راہ نہیں رکے گی. ہم سمجھ چکے ہیں کہ سیدھا کتنا بڑا خطرناک فتنہ ہے, اور خصوصاً خمینی کے انقلاب کے بعد پاکستان نے جو گندا لٹریچر, جو غلاظت سیت نے پھیلائی ہے, اس کی موجودگی میں علماء بھر کے لیے بھی نرمی نہیں کی جا سکتی ہے. میں نے علماء کرام کے فتاویات آپ کے سامنے رکھے, موجودہ دور کے علماء آپ کے پشاور کے علماء کے دستخط ہیں, پنجاب کے علماء کے دستخط ہیں, بنگلہ دیش کے علماء کے دستخط ہیں, انڈیا کے, سعودی عرب کے, اور ان تمام ممالک اور اکابرین کے دستخطوں کے ساتھ ایک فتویٰ پاکستان میں شائع ہوا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے. اس میں انڈونیشیا, عرب امارات, سعودی عرب, عراق, امریکہ, برطانیہ, انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان, پھر پاکستان کے چاروں صوبوں کے علماء کے دستخط موجود ہیں اور الفاظ بھی ہیں کہ سیا کائنات کا بدترین کافر ہے. تنہا حق نواز تو نہیں, اکیلا میں تو نہیں بات کہہ رہا. یہ کتاب پاکستان میں چھپی, حکومت اسے چیلنج کرے, سیا چیلنج کرے اس وقت کو, تاکہ یہ تمام مفتی ہم عدالت میں لا کے کھڑے کر دیں کہ اپنے فتوے کا دلائل دو. چیلنج کرنا چاہیے سیوں کو یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس لحاظ سے اور بلند باز سے یہ فتویٰ جو آج اس دور میں علماء کا چھپا ہوا پھر رہا ہے, سیوں کو چاہیے کہ چیلنج کرے تاکہ یہ تمام مفتی اپنے فتوے کے دلائل لے کر عدالت میں آئیں. ہمیں کہا کہ یہ فیصلہ ہو, سیت میں اگر سخت ہے, جان ہے, اور اگر وہ چاہتے ہیں تو انہیں کافر نہ کہا جائے, وہ اس فتوے کو چیلنج کریں. یہ کرنا چاہیے, اگر نہ کریں تو پھر تھی سادہ منہ بند کر ہی رکھ سو. یہ تھوڑی بہت پنجابی بھی سمجھ لیو کہ نہیں, اگر وہ چیلنج نہ کریں تو آپ ہمیں چپ رہنے کا درد دیتے چلے جائیں جی. سب مجھے سے کہتی ہیں کہ نیچی رقم کا آپ ہوں, ان سے نہیں کہتا نہ نکلو جو آیام ہو کر, ہمیں ادھر سیا رہا گا کہ چپ رہو منہ بند رکھو. پھر ایک بات یہ بھی کہتا جاؤں, سیا سیاسی فرقہ ہے, اگر
آپ اسلام چاہتے ہیں تو شیعہ اینٹی اسلام ہے، اس کی حدیث کی کتب آپ سے جدا ہے، اس کی فقہ آپ سے جدا ہے، اس کی نماز آپ سے جدا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ سے جدا ہے، اس کا روزہ آپ سے جدا ہے، اس کا جنازہ آپ سے جدا ہے، اس کی اذان آپ سے جدا ہے، اس کا کلمہ آپ سے جدا ہے، اس کی وراثت آپ سے جدا ہے، اس کی نکاح آپ سے جدا ہے، اس کی طلاق آپ سے جدا ہے، پورا کا پورا دین جب آپ سے جدا ہے اور آپ پاکستان میں اسلام چاہتے ہیں، بتلاؤ کہ ایک اسلام چاہتے ہو یا دو چاہتے ہو؟ شیعہ اور پیش کرتا ہے، تم اور پیش کر رہے ہو، ایک آدھ مسئلے میں اختلاف ہو تو نپٹایا جا سکتا ہے، یہاں تو تمام ایمانیات میں بنیادی اختلاف ہے۔ تم بخاری شریف کو حدیث کی کتاب کہتے، وہ بخاری شریف پہ لعنت بھیجتے ہیں، وہ اصول کافی کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں، تم اصول کافی پہ لعنت بھیجتے ہو؟ بتلاؤ تو صحیح کہ سیاسی طور پہ بھی چپ رہے تو کب شیعہ تمہیں پاکستان میں اسلام لانے دے گا؟ افغانستان میں مجاہدین کو کیوں نہیں کامیاب ہونے دیتا؟ وہاں نہیں رکاوٹ بن رہا تھا؟ اس کا پورا نظام، حتیٰ کہ نظام سلطنت آپ سے جدا ہے۔ یہ سرکے کا نظام سلطنت جدا ہو، اس سرکے کے ساتھ کسی بھی سٹیج پہ میرا یا آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے اور اونچی آواز سے ایک بات مزید کہنا چاہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام نے مینار پاکستان پہ اعلان کیا تھا اور آج تک ہم اس اعلان پہ قائم ہیں کہ پاکستان میں اکثریتی آبادی فقہ ہنسی کی ہے، لہذا پاکستان کا پبلک لا فقہ ہنسی کے مطابق بننا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا شیعہ اس مطالبے میں ہمارے ساتھ آ سکتا ہے؟ اتحاد کر سکتا ہے؟ ساتھ دے سکتا ہے؟ ہمارے اس موقع پہ ہمیں ووٹ دے سکتا ہے؟ جب نہیں دے سکتا ہے تو شرم کس بات کی، حیا کس بات، یا خاموشی کس بات؟ مزدور کے حقوق کے لیے جنگ لڑوں، کسان کے حق کے لیے جنگ لڑوں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے بھوکے کے لیے جنگ لڑوں، صدیق کی عزت اور آبرو کی جنگ کیوں نہ لڑوں؟ ایسا تجربہ کی عصمت اور عزت کی جنگ کیوں نہ لڑوں؟ آپ بتلائیں جنہیں نماز میں گالیاں دی جا رہی ہیں، جو اس وقت تک نماز ختم نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ایسا تجربہ اور ابو بکر پہ معاذ اللہ لعنت نہیں بھیج دی جاتی۔ گرانی قدر، میں تو ابھی بہت نچلی باتیں کر رہا ہوں، بنیاد ہے، جڑ ہے کتاب اللہ، دین کی بنیاد کتاب اللہ ہے، اساس کتاب اللہ ہے۔ یہ شیعہ مقبول حسین دہلوی کا ترجمہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، 12 مجتہدوں نے تقریباً اس ترجمے کی تائید کی ہے، آج اس ترجمے کو چھپے ہوئے 70 برس کا عرصہ بیت گئے ہے، 70 برس، اور اس وقت کے جتنے شیعہ بڑے بڑے مجتہد تھے سب نے اس کی تائید کی ہے۔ اس کے 12ویں پارہ میں 16ویں رکن پر مقبول حسین دہلوی شیعہ مجتہد حاشیہ لگا کر لکھتے کہ یہ قرآن غلط ہے اور شراب خور خلفاء کی خاطر لکھا گیا ہے، شراب خور خلفاء کی خاطر۔ آپ نے مجمے میں سے کوئی شخص بھی یہ حوالہ دیکھنا چاہے بلا جھجک سٹیج پہ آئے بلکہ اپنی زبان سے پڑھ کے سنائے، کہتا ہے شراب خور خلفاء کی خاطر یہ کتاب تبدیل کی گئی ہے، پھر سوال اٹھاتا ہے، کہتا ہے جب قرآن غلط ہے تم صحیح کر دو، کہتا ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں، جب تک مہدی غار سے باہر نہیں آئے گا ہم یہی غلط قرآن پڑھیں گے، اور جب مہدی غار سے باہر نکل آئے گا اس وقت قرآن اصلی حالت میں پڑھا جائے گا۔ سنو پیشابی نوجوانوں، تم بتلاؤ کہ جو قرآن کو شرابیوں کی کتاب کہے، قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہے، قرآن کی اصلیت کا انکار کرے، وہ مسلم ہے یا کافر ہے؟ بلند آواز سے اور اونچی آواز سے اور بلند آواز سے الحمدللہ، الحمدللہ میرے پاؤں لے
پاس آتی ہے تو یہ تو میرے پاس نہ لایا جائے جتنے قرآن کو شرابیوں کی کتاب لکھا گئے. میں دیکھتا ہوں پھر ممبران اسمبلی کیسے شیعوں کو مسلمان مانتے ہیں. گیا گزرا ممبر اسمبلی ہو لیکن جب اس کے سامنے یہ کفریات آئیں گی اس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے؟ بلند آواز سے بولیے. پھر یہ بات اسمبلی میں آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے. ہاتھ کھڑے کر کے تائید کیجیے کہ آنی چاہیے. یہ لٹریچر آئے زیرے بات کا, یہ لٹریچر اسمبلی میں زیرے بات آنا چاہیے. بڑی سے بڑی کتاب لیجیے سیوں کی, بڑی سے بڑی, اس نے قرآن کے خلاف لکھا ہوا ہے. ایک کتاب عبد الکریم مشتاق شیعہ نے لکھی ہے, لٹریچر بے پناہ ہے. اتنے طویل سفر آپ لایا نہیں جا سکتا خدا کی قسم. 1000 تمہاری 10 ہماری. کتاب کا نام ہے, تھک تو نہیں گئے؟ کراچی سے چھپی ہے, کراچی سے. عبد الکریم مشتاق شیعہ اس کا مصنف ہے. وہ اس نے ہمیں خطاب کر کے سنیوں کو لکھتا ہے, سنیو جو قرآن تم پڑھتے ہو اس میں تو پاکستان کا تذکرہ نہیں ہے, جو ہمارا قرآن ہے اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہے. اردو میں, اردو میں. 1000 تمہاری 10 ہماری, یہ کتاب کا نام ہے. اردو میں چھپی ہے, کراچی سے چھپی ہے. پڑھیے. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں, دولت دی ہے, خرید کے پڑھ لیجیے. نہیں ملتی میں پڑھاتا ہوں. جو شخص یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ذکر ہے قرآن میں اور وہ اس قرآن میں نہیں ہے, لہٰذا ہمارا قرآن صحیح ہے جس میں پاکستان کا ذکر ہے, یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کراچی سے ایک تفسیر چھپی ہے قرآن کی, سید مظفر حسین کراچی سے. اس میں مباحث کرتا ہے آیات وضو پر, کہتا ہے کہ قرآن تو جو وضو بتلا رہا ہے شیعوں کا, وہ وضو نہیں. شیعہ پاؤں پہ مسا کرتے ہیں, قرآن پاؤں دھونے کا آرڈر کر رہا ہے. تو سوال اٹھاتا ہے کہ پھر تمہارا وضو کیسے صحیح ہے؟ قرآن تو تمہارے وضو کی تائید نہیں کر رہا. تو لکھتا لکھتا اس پہ لکھتے کہتا ہمارا وضو صحیح ہے, قرآن غلط ہے. قرآن کی تفسیر کے نام سے یہ لوگ مسلمان ہیں. نعرے بلند کرنے آسان ہے, خمینی کے فوٹو لگا لینے آسان بات ہے. ہم پاگل نہیں ہیں, ہمیں کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہمارے سامنے یہ لٹریچر آیا ہے شیعت کا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ آواز بلند کرنا پڑا. شیعوں کی بڑی سے بڑی کتاب لیجیے, اصول تاثیر لیجیے, اس میں لکھا ہے قرآن پورا نہیں ہے. شیعوں کی تصویر کنی اٹھائی, اس میں لکھا ہے قرآن پورا نہیں ہے. کوئی کتاب اٹھائیے شیعوں کی, بڑی ہو یا چھوٹی, ہر کتاب میں قرآن کے خلاف لکھا ہے کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے. حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب, یہ طاقت ٹائپ ہے, یہ کو ہر شیعہ جیب میں رکھتا ہے, بچے جیب میں رکھتے ہیں, جوان جیب میں رکھتے ہیں. چھوٹی بنائی اس لیے, آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی, نام رکھا ہے یقین محکم. اس میں لکھا ہے, کہتا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں, اسے صحابہ نے بدل دیا تھا. اور حجاج بن یوسف نے کہتا ہے اس پر زیریں زبریں غلط لگائی ہیں, یہ اصلی کتاب نہیں ہے جو آج پڑھی جا رہی ہے, یہ چھوٹی سی کتاب ہے ان کی یقین محکم. اس میں بھی یہی افواج, یہی کفریات اور یہی بکواس ہے. ان نقاب کے بعد شیعہ کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا جا سکتا ہے, وہ بھی لمحہ بھر کے لیے بھی مسلمان مانا جا سکتا ہے. سانی میں گرامی قدر آگے بڑھ کے جائیے. تھکے تو نہیں؟ پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ میرا ابھی ارادہ اور آگے جانے کا. جاؤں کب تک اجازت ہے جانے کا؟ یہ میں تقریر آج عام حالات سے ہٹ کے کر رہا ہوں. میں ایک باقاعدہ کیس لڑ رہا ہوں, باقاعدہ کیس. تقریر نہیں, تقریر تو 15 منٹ میں ہو سکتی ہے, 20 منٹ میں ہو سکتی ہے, گھنٹے میں ہو سکتی ہے. اور تقریر میں ایک آدھ حوالہ کافی ہوتا ہے یا ایک دو واقعات بیان کر دینے کافی ہوتی ہیں. میں باقاعدہ چوک پہ کھڑے ہو کے آپ کا ایک کیس لڑ رہا ہوں اور آپ کی عدالت میں اپنا استغاثہ پیش کرتا ہوں اور آپ سے اسی میدان میں فیصلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, سوچ دی ہے, سمجھ دی ہے, اسی میدان میں فیصلہ لوں گا کہ انہیں مسلمان سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے. اور جو مولوی ان کے ساتھ اتحاد کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں, اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو شیعت کو پڑھیں, ہم نرمی کرتے ہیں. اور اگر پڑھنے کے بعد یہی کچھ کہتے ہیں تو پھر وہ سنی نہیں ہیں, ہیں شیعہ, سنی کا لباس پہن کے آئے ہیں, پھر ہم کوئی نرمی نہیں کریں گے. تو چلوں آگے, آپ کھڑے کر کے بتلائیے کہ چلوں.
اللہ
زندہ باد,
گرامی قدر ثانی سیاہ کی یہ کتاب ٹائٹل دیکھتے جائیے، کتاب کا حجم دیکھتے جائیے، اثر المقال لاہور سے چھپی ہے، کہاں سے چھپی؟ نام کیا ہے؟ یہ ترجمہ ہے ایک فارسی کتاب کا جس کا نام منتہی الامال ہے۔ اس کتاب میں اور چھپی کس جگہ سے؟ جامعہ المنتظر لاہور سے، جو ایران کے صدر خامنائی کی آمد پر استقبالیہ ادارہ بنا رہا تھا، یہ مرکز ایشیا کا جامعہ المنتظر لاہور میں، اس سے یہ کتاب شائع کی گئی ہے۔ اور اس کتاب میں امام مہدی کی خصوصیات لکھی ہیں کہ مہدی کیا ہے اور کیا کرے گا۔ اس کتاب کے صفحہ 339 پر یہ تحریر کیا گیا ہے کہ امام مہدی جب آئے گا تو نئی شریعت لائے، توجہ رہے، امام مہدی جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ نئی شریعت لائے گا۔ جو نئی شریعت لائے محمد رسول اللہ کے بعد، وہ مسلمان ہے اسی آواز سے، اور جو نئی شریعت کا عقیدہ رکھتا وہ مسلمان ہے محمد رسول اللہ کے بعد نئی شریعت آ سکتی ہے، لائی جا سکتی ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا وہ ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتاب شیعوں کی نہ ہو، جامعہ المنتظر سے چھپی نہ ہو، اردو زبان نہ ہو، اس میں عبارت نہ ہو، میرا دعا بولی ہے آپ میں سے جس کا دل چاہے آئیے یہی کھول کے پڑھ لیجئے، تسلی کر لیجئے، جب سے کے بعد تسلی کر لیجئے۔ اس میں تحریر ہے کہ مادی نئی شریعت لائے گا، پھر نئی شریعت کے حکام بھی بتلائے، ان میں سے ایک حکم یہ بتلائے کہ ہر 20 سالہ نوجوان جو دین نہیں پڑھے گا مادی اس کو قتل کر دینے کا آرڈر کر دیں گے۔ 20 سالہ نوجوان جو دین نہیں پڑھے گا 20 سالہ عمر تک، اسے امام مہدی آ کے قتل کرنے کا آرڈر کر دیں گے۔ یہ نئی شریعت کے حکم بھی اس میں نقل کر دیے، اور یہ بھی بتلایا کہ امام مہدی یہ تمام مسجدیں گرا دے گا جن مسجدوں کے مینار بنے ہوئے، کیوں؟ کہتا ہے کہ یہ مسجدیں غلط بن گئی ہیں، مہدی یہ مسجدیں گرائے گا۔ اسی طرح یہ حق الیقین ملا باقر مجسی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس میں بھی مادی کے فضائل لکھے گئے ہیں کہ امام مادی کیا کیا کرے گا۔ اس میں یہ بھی لکھے مادی آئے گا سر سے پاؤں تک ننگا ہوگا، اور سب سے پہلے مادی کے ہاتھ سے جو بیعت کرے گا وہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ حق الیقین باقر مجسی کی کتاب ایران سے چھپی ہوئی، ایران سے فارسی زبان میں لکھا ہے کہ جب مادی باہر آئے گا غار سے، سر سے پاؤں تک ننگا، مادر ساتھ ننگا، اور اس کے ہاتھ کے سب سے پہلے جس نے بیعت کرنی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ سنیو، تم سے پوچھتا ہوں کہ جو محمد رسول اللہ کو کسی اور کے ہاتھ میں بیعت کرائے، وہ محمد کی صداقت، دیانت، عزت، تقدس، شرافت اور شان کے منکر ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے بول دے، جو رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، جو محمد رسول اللہ کی عظمت کا انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ خاتم الانبیاء قائد ہیں، کسی کے مقتدی نہیں ہیں، یہ خاتم الانبیاء کو مادی کے ہاتھ میں بیعت کرا رہا ہے، اور اسی دیش کے پیٹ کی مروڑ بند نہیں ہوئی۔ لکھتا ہے کہ جب مادی غار سے نکلے گا، ایسا کی قبر کھودے گا، ایسا طیبہ کا وجود نکال کر اس کے وجود پہ کوڑے برسائے گا، آئے سنیت مٹ گئی، ملوی مولویت مٹ گئی، پیری مٹ گئی، مرشد مٹ گئے، جوان مٹ گئے، شعرا مٹ گئے، سیل سے جگہ تعینات تجبہ طاہرہ ام المومنین کے لیے لکھا جائے کہ قبر کھود کے اس کے وجود پہ کوڑے بسائے جائیں گے، تم زندہ کس لیے؟ حق و یقین ضمانت کے ساتھ بتلاؤ، یہ لٹریچر عدالت میں زیر بحث آنا چاہیے یا نہیں؟ اسمبلی میں آنا چاہیے۔ رشدی کی کتاب آئی ہے تو یہ نہیں آنی چاہیے، یہ اس سے کم کفر ہے، یہ اس سے کم خلافت ہے، یہ بھی آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ ان اس لٹریچر کے خلاف بھی جلوس نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے؟ یہ لٹریچر سے ضبط ہونا چاہیے یا مصنفوں کو تختہ دار پہ لٹکنا چاہیے؟ بلند آواز سے بات کرے کر کے بتلائیے، مجھے گالیاں دینا آسان ہے، سپاہ صحابہ پہ ترسرا کر لینا آسان ہے، لیکن ہمارے موقف کو سمجھنا اور پھر اسے بیان کرنا آسان نہیں. اسی موقف کو بیان کرنے کے بس شیعت نے مجھے دو مرتبہ 302 کے کیس میں ملوث کیا ہے کہ میں اس طرح تختہ دار پہ لٹک جاؤں. لیکن شیعت کو اور دنیا یہودیت کو یقین ہونا چاہیے کہ قبر کی رات متعین ہے، وقت سے پہلے نہیں آ سکتی اور نہ اس طرح موقف چھوڑا جا سکتا ہے. ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے ان دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کی جائے، ہم قائل نہ کریں تو ہم مجرم ہیں. یہ حق کو یقین ہے، یہ وقت میرے ہاتھ میں ہے، اس نے کہانی لکھی ہے، توجہ کیجئے، جگر پہ ہاتھ رکھیے. کہانی لکھی ہے کہ ایک دن شیطان کی علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہو گئی، شیطان کی. تو علی نے شیطان کو کہا کہ شیطان تجھ سے بڑا اللہ کی مخلوق میں لئیم بے ایمان اور جہنمی کوئی نہیں. علی نے کہا سچ کہا یا نہیں کہا؟ اس کی آواز سے بولی سچ کہا ہے نا، شیطان سے بڑا کوئی جہنمی ہے؟ شیطان سے بڑا لئیم. اسی حق الیقین میں باقر مجلسی لکھتا ہے، کہتا ہے شیطان نے علی سے کہا، علی آپ کو مغالتا ہے، مجھ سے بڑے دو بے ایمان. توجہ توجہ توجہ، اتحاد اتحاد کی رت لگانے والا توجہ. شیطان علی سے کہتا ہے، حق الیقین میں روایت درج ہے کہ علی تجھے مغالتا ہے، مجھ سے دو اور بڑے بے ایمان ہیں. علی نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو شیطان جواب دیتا ہے کہ ایک دن یہی مغالتا مجھے ہوا اور میں نے رب سے پوچھا کہ یا اللہ میں کتنا کم بخت ہوں کہ تیری مخلوق میں مجھ سے بڑا بے ایمان ہی کوئی. تو اللہ نے مجھے جواب دیا تھا کہ شیطان تجھے مغالتا ہے، تو اس سے بڑے دو بے ایمان. تو شیطان علی سے آگے کہتا ہے، اس کتاب میں روایت ہے کہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ وہ دو کون ہیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے مجھے دروغہ جہنم کے پاس بھیجا، شیطان کہتا ہے، اور فرمایا کہ دروغہ جہنم کو سلام کہہ میرے اور اسے کہے کہ مجھے تجھے وہ دو آدمی دکھایا جو تجھ سے بڑے بے ایمان اور جہنمی ہیں. آگے کہتا ہے باقر مجسی لکھتا ہے کہ شیطان پھر دروغہ جہنم کے پاس گیا، اسے اللہ کا سلام کہا اور اسے کہا کہ مجھے لے چل وہ دو آدمی دکھا جو مجھ سے بڑے جہنمی اور بے ایمان ہیں. شیطان ساتھ اٹھا، نہ دروغہ جہنم ساتھ اٹھا، شیطان کے ساتھ ہوا اور لے چلا. چلتے چلتے آگے لکھتا ہے کہ جہنم کے اس طبقے میں لے گیا کہ جس طبقے میں شیطان سے بڑے دو بے ایمان، بڑے دو بدماش ابو بکر و عمر جل رہے تھے. سنیو سنیو، تم بتلاؤ میں کس در پہ دستک دوں؟ کیا کو کہوں کہ یہ کفر بند ہونا چاہیے؟ یہ کیوں آیا پاکستان میں؟ یا جو ان عقیدوں کے مالک ہیں وہ مسلمان کیوں ہیں؟ اتنی بڑی گالی اور اتنی بڑی بڑی کتب میں اور اتنی وسیع پیمانے پر ان کی اشاعت اور یہ تمام لٹریچر ایران سے آ رہا ہے، جہاں لا شیعہ ولا سنیہ کا دھوکے پہ مبنی نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، یہ وہاں سے سارا لٹریچر آتا ہے. اور صرف باقی کتابیں نہیں، خود خمینی کی کتاب آئی ہے، خود اس کی اپنی کشف اسرار یہ میرے ہاتھ میں ہے. اس میں وہ سیدنا فاروق اعظم کو کافر اور زندیق لکھتا ہے. ہمارا دماغ تو خراب نہیں ہے، ہم بلا وجہ الزام نہیں لگاتے ہیں. یہ وہ کرتوت ہے جو شیعوں نے خود کی ہے، اب اس کرتوت کے بعد ہم انہیں معاف نہیں کر سکتے. ہم کافی جانگے کے سٹیج پہ انہیں لا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ 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 لایا جائے گا. یہی تو وجہ ہے کہ انہیں اب ضرورت پڑی ہے اتحاد اتحاد کا درس دینے کی، وہ بھانپ گئے ہیں کہ یہ تاریخ کہاں جا کے ختم ہوگی، اس لیے وہ ہم مسلمانوں میں گھسنا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ بات آگے نہ بڑھے، لیکن یہ تو بڑھے گی، بڑھنی چاہیے یہ نہیں بلند آواز سے. میں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ کچھ دن ہم مزید انتظار کریں گے، اگر شیعہ عدالت میں نہیں آتا تو پھر ہم آ رہے ہیں. اور کس طرف سے آ رہی، ہم کسی بھی ایسی لڑکی سے مقدمہ کروائیں گے جس کا نکاح اس کے والدین نے مغالطہ نے یا جان بوجھ کر شیعہ لڑکے سے کر دیا ہوگا، ہم اس سے کیس کروائیں گے. وہ لڑکی استغاثہ کرے گی کہ میں مسلمان سنی مسلمان ہوں، میری فقہ میرے عقیدے میرے فتاویات کے مطابق شیعہ کافر ہے، میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. میں دیکھتا ہوں پھر عدالت شیعہ کو مسلمان کیسے لکھتی ہے. تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ پہنچیں گے ہم. تم نہ ہماری ٹانگیں کھینچو، ہمیں نکلنے دو، ہمیں جانے دو. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی دھرتی پر اصحاب رسول پہ تبرہ بند کرا کے چھوڑیں گے. اور شیعت کے تمام قلم جو صحابہ کے خلاف لکھتے ہیں وہ تمام قلم توڑ دیے جائیں گے. یہ وقت آئے گا. آج آپ کو عجوبہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عجوبہ معلوم ہوتا تھا جب عطا اللہ شاہ بخاری کہتا تھا کہ شکادیانی غیر مسلم قرار پا جائیں گے. لوگ کہتے تھے بڈھا ہے، پاگل ہو گیا ہے. لیکن وقت آیا یا نہیں آیا؟ بلند آواز سے اگر ہم بد نیت نہیں ہیں، نیک نیت ہیں، تو یہ وقت آئے گا اور شیعت پاکستان کی دھرتی پہ غیر مسلم کی حیثیت سے تسلیم کی جائے. یہ لٹریچر اور یہ گند اور یہ کفریات کیسے کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ اصحاب رسول کو اتنی گالی جو برداشت کے سرے سے باہر، یہ تو ابھی تک ایک حد تک گویا وہ زبان کہ جس میں انہوں نے کفر یہ ارتداد یا یہ لفظ استعمال کیے صحابہ اور امہات المومنین کے لیے، یا انہیں جہنمی یا شیطان سے بڑا جہنمی کہا، اس پہ شیعہ کی دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس کے پیٹ کا مروڑ نہیں ختم ہوا، بلکہ وہ پھر انتہائی بدتمیزی پہ اترے، انتہائی بدتمیزی، پھر گالیاں دینا شروع کی ہیں، ننگی گالیاں. توجہ کیجئے، یہ کتاب حقیقت کی طرح حنفیہ در جواب فکا جعفری لاہور سے چھپی ہے، مصنف کتاب غلام حسین نجفی جامع المنتظر ایس بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور ہے. یہ اس کتاب میں صفحہ 72 پر لکھتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بچے ہوئے انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے حقیقت فکا انفیہ کے صفحہ 72 پر لکھتے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت ایسی ہے جیسے گدھے کا عضو تناسل. پڑھو پڑھو، اتحاد اتحاد کا دس دینے والوں پڑھو، ان کے ساتھ اتحاد، ان کے ساتھ بھائی چارہ، ان کے ساتھ محبت و پیار کی پھینکے، یہ زبان اور صدیق جیسے مقدس کے لیے، اور یہی کافر یہی ملون کسی بے بس نہیں کرتا. توجہ کیجیے، رشتی تو بہت دور بیٹھے ہیں، تعینات کا بدترین کافر ہے، اس صدی کا بہت بڑا گستاخ رسول ہے، کوئی شک نہیں، لیکن رشتی تو بہت دور ہے. پاکستانی رشتی کو دیکھیے، اسی کتاب کے صفحہ 64 پر یہی بے ایمان، اسی کتاب حقیقت فکا حنفیہ کے صفحہ 64 پر یہی بے ایمان سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے لیے لکھتا ہے، اور صرف سیدہ عائشہ پر اعتراض نہیں بلکہ خود رسالت محاب پہ اعتراض ہے، خود پیغمبر پہ اعتراض ہے. لگ سنتے جائیے، فیصلہ آپ کیجیے، لیکن آج فیصلہ کیے بغیر یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا. یہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ نے کیا رکھا تھا، مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ نے کیا رکھا تھا کہ حضور پاک نے اپنی ہم عمر بیویوں کے ہوتے ہوئے یا دوسری جوان عورتوں کے ملنے کے باوجود 6 سالہ ننی اما جی سے اپنی 50 برس کی سن میں شادی رچائی. بلند آواز سے لعنت کر دی. یہ اعتراف اتنے علماء
سطح پہ موجود ہیں ان کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہوں, ہاتھ توڑ کے کہتا ہوں کہ یہ اعتراض صرف ایسا تجربہ پہ نہیں, یہ اعتراض تو براہ راست رسول پہ ہے کہ رسول کو ایسا نے کیا نظر آیا تھا. یہ رشتی سے کم کافر نہیں ہے, یہ رشتی سے کم ملعون نہیں ہے, یہ رشتی سے کم بدماش نہیں ہے, یہ رشتی سے کم کتا نہیں ہے, یہ رشتی سے کم دجال نہیں ہے. یہ براہ راست میرے رسول پہ اعتراض کر رہا ہے, براہ راست میرے پیغمبر کو گالی دے رہا ہے, براہ راست میرے رسول پہ تنقید کر رہا ہے. شیعہ جامعہ المنتظر کا مجتہد ہے, وہاں کا مدرس ہے, شیعہ کا ناقوس اعظم ہے, کتاب پاکستان میں چھپ گئے, تم کہاں سو گئے ہو, تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور اس پہ بھروسہ, پاکستانی حکومت نے میری راہ نہ روکے اور مجھے چوکوں اور چوراہوں پر صرف چوکوں اور چوراہوں پر حکومت مجھے ایک ماہ بولنے دے, سیت کو ایران جانے پہ مجبور نہ کر دوں تو مجھے جلا وطن کر دیا جائے. بات ساتھی کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آئی, توجہ کیجئے, میں کہہ رہا ہوں ٹھہریے, لاؤڈ سپیکر خاموشی کے ساتھ لگتا رہے گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں, حکومت میری راہ نہ روکے, میرے پاؤں نہ پکڑے, میری راہ میں رکاوٹیں پیدا نہ کرے, خصوصاً سنی حکمرانوں سے اور سنی انتظامیہ سے درخواست ہے, ایک ماہ مجھے شہروں کے چوکوں اور چوراہوں پر شیعت کی خلافت کو بیان کرنے کی اجازت دے دی جائے, میں شیعوں کو ایران جانے پہ مجبور نہ کر دوں تو مجھے جلا وطن کر دیا جائے. آپ اگر لاؤڈ اسپیکر کو چھوڑ دیں تب بھی میرا خیال میں آواز جائے, صرف یہاں پڑھنے کے لیے انتظام کر دیجیے, پوچھ رہی آواز ہی نہیں پہنچتی, پہنچتی ہے سب تک؟ جن تک آواز پہنچتی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. توجہ کیجیے, یہی ملعون غلام حسین نقوی اپنی اسی کتاب حقیقت فکر جعفریہ کے, حقیقت فکر حنفیہ کے اسی صفحہ 64 پر تحریر کرتا ہے, واقعہ بخاری شریف کا صحیح حدیث کہ جبریل سیدہ عائشہ کی تصویر لائے تھے اور رسالت میں آپ کو اطلاع دے گئے تھے کہ یا رسول اللہ یہ عورت, یہ خاتون آپ کے حرم میں آئے گی, ام المومنین بنے گی, آپ کی آبرو بنے گی. جبریل یہ اطلاع دے گئے تھے, بخاری شریف میں واقع ہے. یہ ملعون اسی کتاب کے صفحہ 64 پر یعنی حقیقت فقہ حنفیہ لکھتا ہے کہ ایسا کوئی امریکن نیم یا برطانوی لیڈی تھی, انداز گفتگو دیکھتے جائیے, زبان دیکھتے جائیے, لہجہ دیکھتے جائیے. یہ کتابیں, یہ لٹریچر, یہ غلاستیں کس مسلمان کے لیے قابل برداشت ہیں؟ گرانی قدر, ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت کم ہے, شیعت اس سے آگے نکلی ہے, شیعت نے اس سے زیادہ غلیظ زبان استعمال کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے. توجہ رہے, یہ کتاب بغاوت بنو امیہ غلام حسین نقوی ملعون کی لکھی ہوئی ہے جس کی پہلی تھی, اور یہ کتاب بھی لاہور سے چھپی ہے, ہزاروں کی تعداد میں ملک میں تقسیم ہوئی ہے. اس کتاب میں یہ ملعون صحابہ کرام کو ماں بہن کی گالیاں دیتا چلا گئے ہے، صحابہ کرام کو گندی گالی دیتا چلا گئے ہے، حتیٰ کہ یہ ملعون اس کتاب کے صفحہ 331 پر لکھتا ہے عمر بن عاص کے لیے، کون عمر بن عاص؟ فاتح مصر، کون عمر بن عاص؟ کون عمر بن عاص؟ پیغمبر کا جلیل القدر صحابی، کون عمر بن عاص؟ نبی کا پربودہ صحابی، ملت اسلامیہ کا عظیم قائد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے اس ملعون نے صفحہ 331 پر لکھا ہے اور انہیں ماں کی گالی دیتے ہوئے لکھا ہے، کہتا ہے کہ عمر بن عاص کی والدہ، عمر بن عاص کی ماں اتنی بڑی بدماش تھی جو اس کی ٹانگیں رات اور دن میں کبھی زمین پہ نہیں
آئی۔
یہ زبان ہے، سنو سنو، یہ زبان ہے، یہ لیتا ہے، یہ تاریخ ہے، یہ پارلیمان لے گئے، یہ توسر تفریح سب زبان ہے، یہ جانے والی منتظر لوگ سے چھپ رہی ہے، صحابی رسول کو 1400 سال بعد ماں کی گالی، گندی گالی، ننگی گالی، ہائے میری ماں کو گالی کوئی تعریف نہ کرے، تمہاری ماں کو کوئی گالی تعریف نہ کرے، صحابہ لاوارث ہو گئے، ان کے وارث مٹ گئے ہیں، تم مر گئے ہو کہ 1400 سال بعد ان کی ماں کو معاف نہیں کیا جا رہا؟
غلام حسین نشید کتا، غلام حسین نشید گاندھی کتا، واجب القتال۔
ثانی نمبر تم اصحاب رسول کو ماں بہن کی گالی دیتے ہوئے سیاہ صحاب تک نکل گئے، یہ سرید مناظرہ یہ بلاور سے چھپی ہے، کوئی سزا نہیں ان کافروں کے لیے، کوئی سزا نہیں ان مجرموں کو، اس میں لکھا ہے، کہتا ہے معاویہ بن ابی سفیان کی والدہ، نانی اور دادی تینوں زناکار اور فحش عورتیں، برداشت ہے تمہارے لیے یہ زبان؟ اور اسی پہ بس نہیں کرتا، یہ کائنات کا بدترین ملعون کے بھی لکھتے ہیں، کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق اور عائشہ اور غلام احمد قادیانی ایک جیسے لوگ
تھے،
اسی طریقے مناظرہ میں لکھا ہے، میں کہاں تک ان کفریات کو تمہارے سامنے نقل کرتا جاؤں اور کہاں تک میں ان غلاطوں کو بیان کرتا چلا جاؤں اور کہاں تک تمہیں شیعہ کے گندے عقائد سے مطلع کروں؟ یہ تو صرف وہ کتابیں ہیں جو عام طور پر نجی طور چھپتی ہیں، جو رسالہ حکومت کی منظوری سے نکلتے ہیں، خیر العمل یہ میرے پاس موجود ہے، ماہنامہ رسالہ ہے نومبر 87 کا، اس کے ادارے میں لکھے یہ قرآن غلط ہے، یہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے، اس قرآن میں خط مبس ہے، اس قرآن میں جوڑ توڑ ہے، یہ رسالہ حکومت کی منظوری سے چھپتے، خیر العمل اس کا نام ہے، لاہور سے شائع ہوتے، ہر مہینے شائع ہوتے، نومبر 87 کا رسالہ میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں 9 صفحے سیاسی ہیں، لکھا ہے یہ قرآن اثری نہیں، یہ کلام الہی نہیں، یہ کتاب اللہ نہیں ہے، تم بتلاؤ ان عقائد کی موجودگی میں ہم کہاں جائیں، کسے دعوت دیں اور کس کو پکاریں، کس کو بتلائیں؟ یہ خمینی کی کتاب اتحاد و یکجہتی جو 20,000 کی تعداد میں پاکستان میں تقسیم کی گئی ہے، اس میں خمینی کا خطبہ، وہ لکھتے کہ جتنے رسول آئے سب کے سب ناکام واپس گئے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی ناکام واپس گئے۔ پشاور کے ساتھیوں، دوبارہ میں آ سکوں یا نہ، حکومت آنے دے یا نہ آنے دے، تم بلاؤ یا نہ بلاؤ، زندگی رہے یا نہ رہے، میں اپنا کیس پوری طرح لڑوں گا، استغاثہ دلیل کے ساتھ پیش کروں گا، فیصلہ تم پہ چھوڑوں گا، تمہاری قبر سامنے رکھ کے چھوڑوں گا، کہ بتلاؤ ان کفریات کی موجودگی میں ہم شیعہ کو مسلم فرقہ سمجھیں یا کافر فرقہ سمجھیں؟ اس لحاظ سے یہ کتاب کراچی سے عبد الکریم مشتاق کی چھپی ہے، کتاب کا نام آد خانہ بطول پر، یہ اس کا نام ہے، اس کے صفحات 40 پر لکھے، ابو بکر عمر عثمان یعنی خلفائے ثلاثہ اصحاب ثلاثہ رام چندر جی سے گھٹیا لوگ تھے، رام چندر جی سے پشاور کے شیعوں، تم اپنے ایمان ہمارے سامنے پیش کرتے ہو، تم غصہ ہوتے ہو کہ تمہیں کافر کیوں کہا جاتا ہے، تم نے اصحاب ثلاثہ کو رام چندر جی سے گھٹیا لکھا ہے، اور صرف اتنا نہیں آگے یہ ملعون لکھتے کہ قیامت کے دن شیطان کہے گا اللہ ابو بکر عمر عثمان یہ تینوں مجھ سے بڑے بدماش ہیں، پھر ان کو سزا دے بعد میں مجھے سزا دے، آگ خانہ بطول پر اردو زبان میں یہ لٹریچر آپ کے ملک میں ہے، تم نے رکوایا، تم نے یہ لٹریچر ضبط کرائے، تم نے ان مصنفوں کو سزا دلوائی، تم نے اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیے، تم نے اس کے لیے کوئی سوچ سوچیے، تم نے اس کے لیے کوئی پروگرام تجویز کیے، اگر یہ کفر چھپ رہے تو کھل کے کہو کہ چھپتا رہے، اور اگر تم بھی چاہتے ہو کہ یہ بند ہونا چاہیے تو پھر بتلاؤ کہ اس کو بند کرانے کی رائے کون سی رائے ہیں،
ہمیں تو آپ دلانا چاہیے، یہ کتاب اور محب اہل بیت کون، دشمن اہل بیت کون، در جواب محب اہل بیت کون، یہ کتاب لاہور کے 5 مکتبوں سے چھپی ہے، حافظ آباد کے 1 مکتبے سے چھپی ہے، اور اس کتاب میں نمبر 1 فاروق اعظم کو گالی ہے، نمبر 1 گالی، نمبر 1 گالی، نمبر 2 یعنی یہ ملعون مصنف جس کا نام مشتاق حسین جعفری ہے، یہ نمبر لگا لگا کر توجہ کیجیے، نمبر لگا لگا کر، نمبر لگا لگا کر گالی دیتا ہے، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 فاروق اعظم کو گالی دیتا جا رہا ہے، اور ان گالیوں میں ایک گالی یہ بھی ہے، کہتا ہے کہ عمر بن خطاب کا مرتے وقت تک، عمر بن خطاب کی غذا مرتے وقت تک شراب تھی، سنیا سنیا بتلاؤ میں کہاں جاؤں کیا کروں، اور صرف یہی نہیں بلکہ انتہائی خلیف زبان استعمال کرتے ہوئے پھر نمبر لگا کر گالی دیتا ہے، کہتا ہے کہ عمر بن خطاب اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری بول کیا کرتا تھا،
آپ کو نہیں دیکھنی دیتی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے سچی بات کی ہے یا غلط کی ہے، پورے مجمے کو، پورے مجمے کو دست بستہ درخواست، میرے جانے کے بعد مجھے گالی مت دینا، میرے ساتھیوں کو برا بلا مت کہنا، پوری تحدی کے ساتھ دست بستہ عرض کرتا ہوں، میری گفتگو کے اعتراض ہیں، میرے دلائل میں کمی محسوس ہوئی ہے، اسی مجمع میں کوئی بھی سخت بازو کھڑا کر کے اعلان کرے تاکہ میں اس کی تسلی ضرور کرا کے جاؤں، بعد میں وہ میری جماعت کے کارکنوں کو ستاتا نہ، یہ بازو کھڑا کرے ضرورت ہے تو، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تم تو میرے سنی مسلمان بھائی ہو، سیدھا ہے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دے، ہمیں اپنے کیوں کافر کہا ہے، میں عدالت میں کوئی ثابت نہ کروں تو مجھے ماں نے کتنا نہیں جانا ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہوں مغالطے میں مت رہنا کہ شیعہ صرف باقی صحابہ کا دشمن ہے، نہیں نہیں شیعہ علی کا بھی دشمن، معذبانی نہیں
نہ زبانی جمع خاتمے کی زمین، سیاسی کتاب، آثار حادی، تقریر امام حسن عسکری، اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ علی کو امام نہیں مانتے تھے، علی کی خلافت کے قائل نہیں، علی کی ولایت کے قائل نہیں، وہ شام کو گھر آئے، رب نے انہیں جبری علی کی خلافت منوائی، کیسے جبری منوائی توجہ کیجیے، وہ کپڑے اتارنا چاہتے تھے جو جن کو پہن کے بازاروں میں جب باہر کام کے گئے تھے، وہ کپڑے اتارنا چاہتے تھے اور سب قادری کا لباس پہننا چاہتے تھے، رات کے کپڑے، تو یہ کپڑے نہیں اترتے تھے، کپڑوں سے آواز آتی تھی علی کو امام مانو تب اتریں گے، مجبور ہو گئے امام مانا تب کپڑے اترے، پھر کھانا کھانے بیٹھے، پھر لکنا منہ میں پتھر بن گیا، لکنوں سے آواز آئی روٹی کے لکنوں سے کہ علی کو امام مانو تب ہم اندر جائیں گے ورنہ نہیں، مجبور ہو گئے علی کو امام مانا، کھانا اندر چلا گیا، کھانے سے فارغ ہوئے توجہ 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 سن لو، اتحاد کا دست والے نہ خاطر سن لو، نہ آکمت انگیز سن لو، توجہ قرآن کی تفسیر بنا کر یہ کتاب آثار حیدری کے نام سے شائع کی گئی ہے، اگر کہہ کے انہیں لیٹرین جانے کی ضرورت پڑی، لیٹرین گئے پیشاب بند ہو گیا، پیشاب نہیں آتا تھا، آلات کا تناسب کی آواز آئی زمین کو امام آلات کے تناسب سے لیٹرین کی گندگی الگ، آلات تناسب کا پیشاب کی گندگی الگ، لیٹرین کا تاپمان الگ، اور اس گندی جگہ سے گندے مقام سے سیاحی کا نام نکلوا رہا ہے، اگر رب نے سال ان کی امانت کے لیے مجبور کرنا تھا تو ابو بکر عمر کو کیوں نہ مجبور کر دیا، اتنا مجبور کرنا تھا تو ابو جہل ابیاب کو مجبور کر کے محمد رسول اللہ سے کلمہ کیوں نہ پڑھا دیا، نہ ایک دن ایک کرا گئی ہے، تحریر مقصود تھی علی کی، تحریر مقصود تھی فاتح خابر تھی، تحریر مقصود تھی سارا کے خاندر تھی، تحریر مقصود تھی اسرین کی ابو تھی، تحریر مقصود تھی سماج رسول تھی، تحریر مقصود تھی اسد اللہ تھی، تحریر مقصود تھی سارا خدا تھی، ایک لیے جب تم بکے کہ علی کا نام آواز اپنا کر کے نکلتا تھا، ہائے سیت گھر کیوں نہیں بولا تھی، سیت لت کیوں نہیں جاتی، سنگت بیدار کیوں نہیں ہوتی، صرف سیا ابو بکر کا دشمن نہیں علی کا بھی ساتھ دشمن ہے، میرا سنی بھائیو، میرا سنی بھائیو، آخری بات بند کر دیجیے، آخری بات، آخری آخری بات، میں ایک بھی ڈر کے بند نہیں کیا، بکواس ایسی ہے کہ جس سے میں گھروں میں عورتوں تک نہیں پہنچانا، اور بکواس بھی پیغمبر کی بیٹی کے لیے، اللہ 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 زبان لڑکتی ہے، اگر مجھے قرآن سے کافروں کے کفر کو نقل کر کے اس کے رد کرنے کی اجازت نہ ملتی تو خدا کی قسم میں کفر جات نقل نہ کرتا، لیکن مجھے یہ اجازت ملی ہے قرآن سے کہ اللہ نے کافروں کی گالی جو رسولوں کو دی گئی وہ نقل کی اور پھر ان کا رد کیا، جس سے پتا چلا کہ کسی کافر کے کفریا کلمات یا کسی کافر کی کفریا بکواس اگر اس لیے نقل کی جائے کہ اس کا رد کرنا ہو، عوام الناس کو اس سے نفرت دلانا ہو، عام پبلک کو اس سے محفوظ رکھنا ہو، اور عام پبلک کو اس سے متاثر کرنا مقصود ہو، عام پبلک کا ایمان بچانا مقصود ہو، تو ایسے حالات میں کافر کے کفریا کلمات نقل کر کے اس کے رد کرنے کی اجازت ہے، نقل کفر کو اپنا باسط اصول کے تحت، اگر یہ گنجائش نہ ہوتی خدا کی قسم میں یہ الفاظ قسم نقل نہ کرتا جو میرے رسول کی لخت جگر کے لیے آئے ہیں، جو میرے پیغمبر کی بیٹی کے لیے آئے ہیں، جو حسنین کی والدہ کے لیے آئے ہیں، جو سیدہ زہرا کے لیے آئے ہیں، جو سیدہ طاہرہ کے لیے آئے ہیں، جس نے سکن پیس کے زندگی گزار دی ہے، جو عطیفہ کائنات کے لیے آئے ہیں، جو عزت معاف کے لیے آئے ہیں، جو تقدس معاف کے لیے آئے ہیں، جو آبرو رسول کے لیے آئے ہیں، جو عزت معاف خاتون کے لیے آئے ہیں، کہ جو آتی ہے تو رسالت بنا باپ ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود، آقا ہونے کے باوجود، مرشد و مولا ہونے کے باوجود کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کرتی ہیں، اور وہ بیٹی کہ جو کہتی ہے جنازہ رات کو اٹھے تو میرے کپڑے کفن پہ بھی غیر محرم کی نگاہ نہیں آنی چاہیے، وہ بیٹی کہ جس کے سر کے بال سے سورج شرما جایا کرتا تھا، اس تجربہ کے لیے، اس طاہرہ کے لیے، اس مقدسہ کے لیے، اس منقہ کے لیے، اس عطیفہ کے لیے، اس پیغمبر معبود کے لیے سیاہ کفر بکتا ہے، ولادت بکتا ہے، جگر بکتا ہے، داڑھی دیتا ہے، تارا کرتا ہے، ملا باقر مجسٹری سیاہ کا مستحق ہے، جلال جوہری سیدہ تارا کی شادی کی پہلی رات کا واقعہ رکھتے ہائے اللہ زبان لڑکتی ہے، دل کاپ کرے کہاں جاؤں، موسمی اکثیت کو نہیں سمجھ رہی، عوام کیا سمجھیں گے، واقعہ مجد سے رکھتے جلال جوہر میں رکھتے، اردو ترجمہ پاکستان میں چھپا، فارسی نام سے آئی ہے، پہلی رات کا واقعہ سیدہ کے لیے لکھے، زہرا کے لیے لکھے، کہ جب رسالت میں آپ نے فاطمہ تک زہرا کی شادی کر کے رخصت کیا، علی کے ساتھ بھیجا تو آہستہ سے فرمایا فاطمہ جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک علی کے ساتھ کام نہیں کرنا، مسلمان کہاں گئے، ہائے مسلمان کہاں گئے، تو موت رشتی کو روتی ہوں میں جہاں کے رشتوں کو روتا ہوں، صرف اتنا نہیں ایک کافر کے پیٹ کی مروڑ اسی پہ نہیں رکی، پشاور کے افسران دست رستہ درخواست، پشاور پولیس اسلام کا واسطہ، مذہبی حمیت کا واسطہ، میرے موقف کو سمجھو، نہ سمجھو تو پرچہ ہی بناؤ گے، میں بھگت لوں گا لیکن سیدھا کے کفر سے چوٹ سے لٹکا جاؤں، انشاءاللہ لٹکا جاؤں گا، انشاءاللہ لٹکا جاؤں گا، یہ بےمان باطل مجد کی سیاح ہے، خمینی نے جب کی تعریف کی ہے، جلال العلوم سیاح کی کتاب ہے اور اس میں یہ عبارت ہے، اور اس کے پیٹ کی مروڑ اور آگ اسی پہ بند نہیں ہوئی، آگے خلافت بکتا ہے، کہتا ہے زہرا آ گئی، علی کے ساتھ آ گئی، علی کے گھر آ گئی، پیچھے رسول اللہ آئے، انہوں نے زہرا کو علی کو دونوں کو پکڑا، دونوں کے پاؤں پکڑے اور بستر پہ دراز کیے، بدماش سے بدماش بات ہے، جو اپنی بیٹی کو پہلی رات یہ کہے یا پھر موقع پہ پہنچ کے ایسا کرے، کوئی تنظر بھی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن یہ کائنات کا بدترین کافر زہرا تھا، علی کا اور میرے رسول کا یہ نقشہ پیش کر رہا ہے، اگر یہ کافر نہیں ہے تو کائنات میں کوئی کافر نہیں ہے، سلام تفریح شراب و لابی لاہور سے چھپی ہے، اس کا مصنف مستر سنیا ایسا عورت ہے جو
باقی
نہ نبی کی بیٹی کو معافی، نہ علی نبی طارق کو معافی، نہ قرآن کو معاف، نہ رسول کو معاف، نہ امہات المؤمنین کو معاف کیجیے، پورا ریکارڈ میں نے اگل کے تیرے سامنے رکھ دیجیے اور دلائل کے ساتھ رکھے، چیلنج کے ساتھ رکھے، ساتھی کے ساتھ رکھے، یعنی میرے رسول کی بیٹی تک کو گائی دی اور معاف نہیں کی ہے، سن لو آخری گزارش ہے آج کی گفتگو کی، سن لو جب تک دے رہا ہوں تمہارے دروازے پر، سن لو احساس میری آواز روز تک رب پہنچا دے، میں اپنی صدا گنبد خضرا تک لے جانا چاہتا ہوں، آقا جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے تیرے لیے، تیرے صحابہ کی آبرو کے لیے، امہات المؤمنین کے لیے، تیرے وقت کے دیگر کی آبرو کے لیے جانا، پہلی طرف کے ملک میں قدم اٹھائے، زندگی لگ جائے، بچے لگ جائیں، جان لگ جائے، وطن لگ جائے، لگ جائے پر ایک مقدس شخصیات تھی آنکھوں کے پاس پر کے لیے یہ دین لے کے میدان میں کھڑا ہوں. فنا اللہ کی تیرنی دفاع کا راز مسمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.